آیت 16.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
پیغمبر کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے، اور بتا دیجئے کہ اللہ ہی ہے، اور کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے سرپرست اختیار کیے ہیں جو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہیے کہ کیا اندھے اور بینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا نور و ظلمت برابر ہو سکتے ہیں، یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اسی کی طرح کی کائنات خلق کی ہے اور ان پر خلقت مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے. تفسیر: بت پرستی آخر کیوں؟ گزشتہ آیات میں وجود خدا کی معرفت کے بارے میں بہت سی بحثیں تھیں. اس آیت میں مشرکین اور بت پرستوں کے اشتباہ کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی گئی ہے. پہلے پیغمبر کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور مدبر کون ہے؟
قل من رب السماوات والأرض.
اس کے بعد بغیر اس کے کہ پیغمبر ان کے جواب کے انتظار میں رہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب خود دو. کہو اللہ.
قل اللہ.
پھر انہیں یوں ملامت کی گئی ہے، ان سے کہو کیا تم نے غیر خدا کو اپنے لیے اولیاء، سہارا اور معبود قرار دے لیا ہے، حالانکہ یہ بت تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں.
قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا.
در حقیقت پہلے خدا کی ربوبیت کے حوالے سے بحث کی گئی ہے، نیز یہ کہ وہی عالم کا مالک و مدبر ہے، ہر خیر و نیکی اسی کی جانب سے ہے اور وہی ہر شر کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی جب کہ تم یہ بات قبول کرتے ہو کہ خالق اور پروردگار وہ ہے، تو اب جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، نہ کہ بتوں سے کہ جو تمہاری کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے. پھر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا گیا ہے کہ وہ تو اپنے نفع و نقصان تک کے مالک نہیں ہیں، چاہے جائے یہ کہ تمہارے، حالانکہ وہ تمہاری کون سی مشکل آسان کر سکتے ہیں جس کی بنا پر تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ جب وہ اپنے لیے بے بس ہیں تو تم ان سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اس کے بعد دو واضح اور صریح مثالوں کے ذریعے موحد اور مشرک کی کیفیت بیان کی گئی ہے. پہلے فرمایا گیا ہے، کہو کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟
قل هل يستوي الأعمى والبصير.
جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہیں، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہیں، اور بتوں کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ کیا ظلمات اور نور برابر ہیں؟
ام هل تستوي الظلمات والنور.
وہ ظلمت کہ جو انحراف، گمراہی، اشتباہ اور خوف و خطر کا مرکز ہے، اسے اس نور کے برابر کیسے سمجھا جا سکتا ہے جو رہنما اور حیات بخش ہے؟ کس طرح سے بتوں کو کہ جو محض ظلمات ہیں خدا کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے کہ جو عالم ہستی کا نور مطلق ہے؟ ایمان اور توحید کہ جو روح نور ہے، اسے شرک و بت پرستی سے کیا نسبت کہ جو ظلمت کی روح رواں ہے؟ اس کے بعد ایک طریقے سے مشرکین کے عقیدے کا بتلان ثابت کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، وہ کہ جنہوں نے خدا کے لیے شریک قرار دیے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی خدا کی طرح خلق کیا ہے اور یہ خلقت ان کے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، اور انہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ بت بھی خدا کی طرح عبادت کے مستحق ہیں، حالانکہ ان کی نظر میں بت بھی وہی کام کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے؟
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ،
حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ بت پرست بھی بتوں کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ بھی خدا کو تمام چیزوں کا خالق سمجھتے ہیں اور عالم خلقت کو فقط اس سے مربوط شمار کرتے ہیں، اسی لیے فوراً فرمایا گیا ہے، کہہ دو خدا ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہے یکتا و کامیاب۔
قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔
چند اہم نکات۔ ایک، خالقیت اور ربوبیت معبودیت سے مربوط ہے۔ زیر نظر آیت سے پہلے تو یہ نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خالق ہے وہ رب اور مدبر بھی ہے، کیونکہ خلقت ایک دائمی اور مسلسل امر ہے، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم موجودات کو پیدا کر کے ایک طرف بیٹھ جائے، بلکہ فیض ہستی خدا کی طرف سے دائمی طور پر ہوتا ہے اور ہر موجود اس کی پاک ذات سے ہستی اور وجود حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس بنا پر آفرینش کا یہ پروگرام اور عالم ہستی کی تدبیر ابتدائے خلقت کی طرح خدا کے ہاتھ میں ہے، یہی وجہ ہے کہ سوز و زیاں اور نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود کیا خدا کے علاوہ کوئی عبودیت کا اہل ہے؟ دو، خود ہی سوال اور خود ہی جواب۔ محل بحث آیت سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کو کیوں کر یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکین سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا پروردگار اور مالک کون ہے، اور اس کے بعد بغیر جواب کا انتظار کیے اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دیں، اور اس کے بعد بلا فاصلہ ان مشرکین کو سرزنش کی گئی ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال و جواب کا کیسا طریقہ ہے؟ ایک نقطے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایک سوال کا جواب اس قدر واضح ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ مد مقابل کے جواب کا انتظار کیا جائے۔ مثلا یہ کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ اس وقت رات ہے یا دن، اور پھر بلا فاصلہ ہم خود جواب دیتے ہیں کہ یقیناً رات ہے۔ یہ دراصل اس امر کے لیے ایک لطیف کنایا ہے کہ یہ بات اس قدر واضح ہے کہ جواب کی محتاج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مشرکین خالقیت کو خدا کے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے، اور وہ ہرگز یہ بات نہیں کہتے تھے کہ بت زمین و آسمان کے خالق ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ شفیع ہیں اور انسان کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، اور اسی بنا پر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ خالقیت اور ربوبیت عالم ہستی کی تدبیر اور اس کے نظام کو چلانا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، لہذا مشرکین پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے اور انہیں کہا جا سکتا ہے کہ تم جو خالقیت کو خدا کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہو تو ربوبیت کو بھی اس کے ساتھ مخصوص سمجھو، اور اس کے ساتھ عبادت بھی اسی سے مخصوص ہوگی۔ تین، چشم بینا اور روشنی لازم و ملزوم ہیں۔ آیت میں نابینا و بینا اور ظلمات و نور دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، گویا یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک حقیقت عینی کے مشاہدے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، چشم بینا کی بھی اور نور کی شعاؤں کی بھی، ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو مشاہدہ ممکن نہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ جو ان دونوں سے محروم ہوں، بینائی سے بھی اور نور سے بھی۔ اس کا حقیقی مصداق مشرکین ہیں کہ جن کی چشم بصیرت بھی اندھی ہے اور جن کی زندگی کو بھی کفر و بت پرستی کی تاریکی نے گھیر رکھا ہے۔ اسی لیے وہ تاریک گھاٹیوں اور گڑھوں میں سرگرداں ہیں، جبکہ ان کے برعکس مومنین نگاہ بینا رکھتے ہیں، ان کا پروگرام واضح ہے اور انہوں نے نور وحی اور تعلیمات انبیاء کی مدد سے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈال لیا ہے۔ کیا خدا کی خالقیت جبر و اکراہ کی دلیل ہے؟ نظریہ جبر کے بعض طرفداروں نے محل بحث آیت کے جملے اللہ خالق کل شیء سے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاموں کا خالق بھی خدا ہے، یعنی ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس بات کا دو طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس آیت کے دوسرے جملے اس بات کی پورے طور پر نفی کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بت پرستوں کو بڑی ملامت کی گئی ہے۔ اگر واقعاً ہم اپنے اعمال میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تو پھر تنبیہ اور سرزنش کس بنا پر؟ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم بت پرست رہیں تو پھر وہ کیوں سرزنش کرتا ہے، اور کیوں ہدایت کے لیے اور راہ بدلنے کے لیے استدلال کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ لوگ اپنی راہ انتخاب کرنے میں آزاد اور مختار ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز میں خالقیت بالذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز اپنے افعال میں ہمارے مختار ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہماری طاقت اور ہماری عقل بلکہ ہمارے ارادے کی آزادی سب کے سب اسی کی جانب سے ہیں۔ اس بنا پر ایک لحاظ سے وہ بھی خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق، حتیٰ کہ ہمارے افعال اور اعمال کا خالق، اور ہم بھی فاعل مختار ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے طول میں ہیں نہ کہ عرض میں۔ وہ فعل کے تمام وسائل اور ذرائع پیدا کرنے والا ہے، اور ہم خیر یا شر کے راستے پر ان وسائل سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے کوئی شخص بجلی گھر یا پانی سپلائی کا مرکز تیار کر کے ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے۔ مسلم ہے کہ ہم اس بجلی یا پانی سے جس طرح کا بھی استفادہ کریں اس کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا، لیکن اس کے باوجود آخری فیصلہ خود ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس بجلی سے کسی قریب المرگ بیمار کے لیے آپریشن تھیٹر کو روشن کریں یا ایک برائی کے مرکز کو، اسی طرح پانی سے کسی تشنہ لب کو سیراب کریں اور پھولوں کے پودوں کو آبیاری کریں، یا کسی بے گناہ کے گھر کی بنیادوں میں پانی ڈال کر اسے تباہ کر دیں۔ آیت 17
انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔
اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیوں میں بقدر ظرف بہنے لگا، اور سیلاب میں جوش کھا کر جھاگ آ گیا، اور اس دھات سے بھی جھاگ پیدا ہو گیا ہے جسے آگ پر زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ جھاگ خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، اور خدا اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تفسیر حق و باطل کی منظر کشی۔ قرآن کے جو تعلیم و تربیت کی کتاب ہے، اس کی روش ہے کہ وہ مسائل عینی کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے، لہٰذا اس میں پیچیدہ مسائل کو ذہن نشین کروانے کے لیے لوگوں کی روزمرہ زندگی سے عمدہ، خوبصورت اور حسی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ زیر نظر آیت میں بھی توحید و شرک، ایمان و کفر اور حق و باطل کے بارے میں گزشتہ آیات میں ذکر کیے گئے حقائق کو مجسم کرنے کے لیے ایک بہت ہی رسا اور عمدہ مثال بیان کی گئی ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔
انزل من السماء ماء
زندگی بخش اور حیات آفرین پانی، نشونما اور حرکت کا سرچشمہ پانی۔ اس وقت یہ پانی زمین کے دروں، گڑھوں، دریاؤں اور نہروں میں ان کی وسعت کے مطابق سما جاتا ہے۔
فسالت اودیت بقدرها،
چھوٹی چھوٹی ندیاں ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں تو دریا وجود میں آتے ہیں، دریا باہم مل جائیں تو دامن کوہسار سے سیلاب عظیم امٹ پڑتا ہے، پانی کندھوں اور سروں سے بلند ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کی راہ میں آتا ہے اسے بہا لے جاتا ہے۔ ایسے میں پانی کی موجیں اور لہریں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو جھاگ پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سیلاب کے اوپر جھاگ اٹھتی ہے۔
فاحتمل السیل زبدا رابیا،
رابی کا مادہ ربو، بروزن غلو ہے، یہ بلندی و برتری کے معنی میں ہے۔ ربا کہ جو سود یا اضافی رقم یا اضافی جنس کے معنی میں ہے، وہ بھی اسی مادے سے اسی معنی میں ہے، کیونکہ یہ اضافے اور زیادتی کا معنی دیتا ہے۔ جھاگ صرف بارش برسنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جو دھاتیں آگ کے ذریعے پگھلتی ہیں تاکہ ان سے زیورات یا دیگر اسباب زندگی تیار کیے جائیں، ان سے بھی پانی کی جھاگ کی طرح جھاگ نکلتی ہے۔
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ،
اس جملے کا لفظی ترجمہ یہ ہے، جس پر زیور اور متاع حاصل کرنے کے لیے آگ روشن کرتے ہیں اس سے پانی کی جھاگ کی طرح جھاگ حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعبیر ان کٹھالیوں کی طرف اشارہ ہے جن میں دھاتیں پگھلانے کے لیے ان کے نیچے بھی آگ ہوتی ہے اور اوپر بھی۔ اس طرح سے نیچے آگ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایسے پتھر کہ جن میں بہت سا مواد ہوتا ہے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بھی آگ ڈالتے ہیں۔ یہ بہترین قسم کی کٹھالی ہے کہ جن میں آگ نے پگھلنے کے قابل مواد کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی وسیع مثال بیان کی گئی ہے جو صرف پانی سے متعلق نہیں ہے بلکہ دھاتوں کے بارے میں بھی ہے، چاہے وہ دھاتیں زیورات بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہوں یا دیگر اسباب حیات تیار کرنے کے کام آتی ہوں۔ اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اس طرح خدا حق اور باطل کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ،
پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، لیکن جھاگ ایک طرف ہو جاتی ہے اور وہ پانی کہ جو لوگوں کے لیے مفید اور سود مند ہوتا ہے زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ،
فضول، شوریلی اور اندر سے خالی جھاگ کہ جو ہمیشہ اوپر اوپر ہوتی ہے لیکن کوئی فائدہ بخش نہیں ہوتی، اسے ایک طرف پھینک دینا چاہیے، لیکن خاموش، بے صدا، متواضع، مفید اور سود مند پانی باقی رہ جاتا ہے، اور اگر زمین کے اوپر نہ ہو تو زمین کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ رواں چشموں اور کنوؤں کی صورت میں زمین سے نکل آتا ہے اور تشنا کاموں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو بارآور، گلوں کو شگفتہ اور پھلوں کو تیار کرتا ہے، اور ہر چیز کو سر و سامان حیات عطا کرتا ہے۔ آیت کے آخر میں مزید تاکید کے طور پر اس آیت میں زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اس طرح خدا مثالیں بیان کرتا ہے۔
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ،
چند اہم نکات۔ اس معنی خیز مثال میں نہایت موزوں الفاظ اور جملے استعمال ہوئے ہیں، حق و باطل کی منظر کشی نہایت عمدگی سے کی گئی ہے، اس میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں، ان میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ ایک، حق و باطل کی شناخت کے لیے علامتیں۔ حق و باطل کی پہچان کہ جو در حقیقت واقعیت اور حقیقت کو خالی اور جعلی باتوں سے الگ کرنے کا نام ہے، بعض اوقات انسان کے لیے اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ کسی حتمی اور یقینی علامت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ علامتوں کے ذریعے حقائق کو اوہام سے اور حق کو باطل سے جدا کر کے پہچاننا پڑتا ہے۔ قرآن نے مذکورہ مثال میں ان علامتوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے، الف، حق ہمیشہ مفید اور سود مند ہوتا ہے، آب شیریں کی طرح کہ جو باعث حیات ہے لیکن باطل بے فائدہ اور فضول ہوتا ہے۔ پانی کے اوپر والی جھاگ کسی کو سیراب کرتی ہے نہ درخت اگاتی ہے۔ کٹھالی میں پگھلنے والی دھاتوں سے نکلنے والی جھاگ بھی نہ زیور بنانے کے کام آتی ہے نہ زندگی کا کوئی اور ساز و سامان۔ اگر اس جھاگ کا کوئی مصرف ہے تو پست اور بے وقت، جو کسی حساب و شمار میں نہیں آتا، جیسے خش و خاشاک کو جلانے کے کام لایا جائے۔ با باطل ہمیشہ مستکبر، بالا نشین اور قابل و قیل اور شور و غوغا سے پر، لیکن اندر سے خالی اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ لیکن حق متواضع، کم صدا، با عمل، با مقصد اور وزنی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے متعلق اور اپنے دشمنوں، جیسے اصحاب جمل تھے، کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ رعد و برق کسی گرج و چمک دکھاتے ہیں، لیکن انجام کار سستی اور ناتوانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس، ہم جب تک کوئی کام انجام نہ دے لیں، گرج چمک نہیں دکھاتے۔ ہم نہ برسیں تو سیلاب خروشاں نہیں اٹھاتے۔ ہمارا پروگرام عمل ہے، نہ کہ باتیں کرنا۔ نہج البلاغہ، خطبہ 9۔ جی، حق ہمیشہ اپنے اوپر تکیہ کرتا ہے، لیکن باطل حق کی آبرو کا سہارا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو حق کے لباس میں پیش کرے اور اس کے مقام سے استفادہ کرے۔ جیسے کہا جاتا ہے، ہر دروغی از راست فروغ می گیرد، یعنی ہر دروغ اور جھوٹ سچ سے فروغ حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ اگر سچ بات دنیا میں نہ ہوتی تو کوئی شخص کبھی جھوٹ کا اعتبار نہ کرتا، اور اگر خالص جنس دنیا میں نہ ہوتی تو کوئی ملاوٹی اور جعلی چیز سے فریب نہ کھاتا۔ اس بنا پر باطل کا کم عمر فروغ اور وقتی آبرو بھی حق کی وجہ سے ہے، لیکن حق ہر جگہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی آبرو کا سہارا لیتا ہے۔ 2، زبد کیا ہے؟ زبد پانی کے اوپر والی یا ہر قسم کی جھاگ کو کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آب شیریں پر بہت کم جھاگ آتی ہے، کیونکہ پانی کے خارجی اجسام سے آلودہ ہونے کی وجہ سے جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر حق اپنی اصل صفائی اور پاکیزگی پر ہے تو اس کے اطراف میں باطل کی جھاگ کبھی پیدا نہ ہوگی، لیکن جب حق آلودہ اور گندے ماحول میں ہو اور حقیقت خرافات میں کھو جائے، درستی نادرستی سے مل جائے اور پاکیزگی ناپاکی سے خلط ملط ہو جائے، تو باطل کی جھاگ اس کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی امر کی طرف حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر باطل حق سے نہ مل جائے تو حق کے متلاشیوں کے لیے مخفی نہ رہے، اور اگر حق باطل سے جدا ہو جائے تو بدگو لوگوں کی زبان اس سے منقطع ہو جائے گی۔ نہج البلاغہ، خطبہ 50۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں در حقیقت 3 تشبیہیں ہیں۔ 1، آسمان وحی سے آیات قرآن کا نزول، جسے بارش کے حیات بخش قطرات کے برسنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 2، انسانوں کے دلوں کو ایسی زمینوں، دروں اور گہرائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی وسعت اور ظرف کے لحاظ سے استفادہ کرتے ہیں۔ 3، شیطانی وسوسوں کو پانی پر پیدا ہونے والی ایسی گندی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ پانی کے گرنے کی جگہ کی گندگی سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی بنا پر نفس اور شیطان کے وسوسے خدائی تعلیمات میں سے نہیں بلکہ انسان کے دل کی آلودگی میں سے ہیں۔ بہرحال، آخرکار یہ وسوسے مومنین کے دلوں سے برطرف ہو جاتے ہیں اور وہی کا آب شیریں باقی رہ جاتا ہے جو انسانوں کی ہدایت اور حیات کا موجب ہے۔ 3، فائدہ ہمیشہ اہلیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس آیت سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خدائی فیض کے مبدا میں کسی قسم کا کوئی بخل، محدودیت اور ممنوعیت نہیں ہے، جیسا کہ آسمانی بادل ہر جگہ بغیر کسی قید کے برستے ہیں اور زمین کے مختلف حصے اور درے اپنے وجود کی وسعت کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو زمین چھوٹی ہے اس کا حصہ کم ہے، اور جو بڑی ہے اس کا حصہ زیادہ ہے۔ انسانوں کے دل اور روحیں بھی خدائی فیض سے اسی اعتبار سے مستفید ہوتی ہیں۔ 4، باطل سرگرداں ہے۔ جس وقت سیل آب کسی صاف صحرا میں پہنچتا ہے اور پانی کا جوش و خروش مدھم پڑ جاتا ہے تو جو چیزیں پانی سے مخلوط ہوئی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ تہ نشین ہو جاتی ہیں اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے، صاف و شیریں پانی نمایاں ہو جاتا ہے۔ باطل بھی اسی طرح پریشان حال ہے، وہ مفاد اٹھانے کے چکر میں ہے، لیکن جس وقت سکون آتا ہے اور ہر شخص اپنے مقام پر بیٹھ جاتا ہے، حقیقی معیار اور ضابطے معاشرے میں ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر باطل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ جلد ہی رفو چکر ہو جاتا ہے۔ 5. باطل صرف ایک لبادے میں نہیں ہوتا۔ باطل کی خصوصیات میں سے ہے کہ لمحہ بلمحہ شکلیں اور لباس بدلتا رہتا ہے، تاکہ اگر اسے ایک روپ میں پہچان لیا جائے تو وہ دوسرے میں اپنے تئیں چھپا لے۔ منتج بالا آیت میں بھی اس معاملے کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جھاگ نہ صرف پانی پر ظاہر ہوتی ہے بلکہ ہر بھٹی، ہر کٹھالی اور سانچے میں سے کہ جس میں دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، نئی جھاگ نئی شکل میں اور نئے لباس میں آشکار ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں حق و باطل ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جیسا کہ ہر بہنے والی چیز میں جھاگ اپنی خاص شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم شکلیں بدلنے سے دھوکہ نہ کھائیں اور ہر جگہ باطل کو اس کی مخصوص صفات سے پہچان لیں، کیونکہ اس کی صفات ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہیں۔ اور جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ان صفات کے حوالے سے باطل کو پہچان کر اسے حق سے الگ کر دینا چاہیے۔ 6. ہر موجود کی بقا اس کے فائدے سے وابستہ ہے۔ اس سلسلے میں زیر بحث آیت میں ہے کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے باقی رہ جاتی ہے۔
وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ،
یعنی صرف پانی کے جو باعث حیات ہے باقی رہ جاتا ہے اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ دھات بھی چاہے وہ زیور کے لیے ہو، چاہے اسباب زندگی تیار کرنے کے لیے، اس میں سے بھی خالص دھات کا جو مفید، سود مند یا صاف و شفاف اور خوبصورت و زیبا ہوتی ہے باقی رہ جاتی ہے اور جھاگ کو دور پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح انسان، گروہ، مکاتب فکر اور پروگرام جس قدر سود مند ہیں اسی قدر بقا و حیات کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان یا باطل مکتب و مذہب ایک مدت تک باقی رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی حق کی وہ مقدار ہے جو اس میں ملا ہوا ہے، اور وہ اتنی مقدار کے لیے حق حیات پیدا کر چکا ہے۔ 7. حق باطل کو کس طرح باہر نکال پھینکتا ہے۔ لفظ جفا جو گر جانے اور باہر کی طرف جا پڑنے کے معنی میں ہے، اپنے اندر ایک لطیف نقطہ لیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہ باطل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اور ہمہ وقت معاشرے سے باہر جا گرنا چاہتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب حق جوش میں آتا ہے، اور جس وقت حق میں حرکت اور جوش و خروش پیدا ہوتا ہے تو باطل کسی برتن کی جھاگ کی طرح اچھل کر باہر جا پڑتا ہے۔ اور یہ بات خود اس امر کی دلیل ہے کہ حق کو ہمیشہ جنبش اور جوش و خروش میں رہنا چاہیے تاکہ باطل کو اپنے سے دور رکھے۔ 8. باطل اپنی بقا میں حق کا مقروض ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیت کی تفسیر میں کہا ہے، اگر پانی نہ ہو تو جھاگ کبھی بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح اگر حق نہ ہو تو باطل کے لیے فروغ و ظہور ممکن نہیں۔ اگر صالح اور اچھے لوگ نہ ہوتے تو کوئی شخص خائن اور دھوکے باز افراد سے متاثر نہ ہوتا اور ان کے فریب میں نہ آتا۔ لہذا باطل کا یہ جھوٹا جولان اور فروغ بھی فروغ حق سے بہراوری ہے۔ کیا نہ دروغ از راست می گیرد فروغ، جھوٹ سچ سے فروغ پاتا ہے۔ 9. حق اور باطل میں ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے۔ قرآن نے یہاں حق و باطل کو مجسم کرنے کے لیے ایک ایسی مثال دی ہے جو کسی مکان و زمان سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں انسانوں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ حق و باطل کے مابین جنگ کوئی وقتی اور مقامی جنگ نہیں ہے۔ صاف اور آلودہ پانی کی یہ ندیاں مخلوق پر سور پھونکے جانے تک اسی طرح جاری رہیں گی۔ مگر یہ کہ ایک آئیڈیل معاشرہ وجود میں آ جائے، مثلاً حضرت مہدی علیہ السلام کے دور قیام کا معاشرہ، جو اس مبارزے کے اختتام کا اعلان ہوگا، حق کا لشکر کامیاب ہو جائے گا، باطل کی بساط الٹ جائے گی، بشریت اپنی تاریخ کے نئے مرحلے میں داخل ہوگی، اور جب تک یہ تاریخی مرحلہ نہ آ جائے ہر جگہ حق و باطل کے تصادم کے انتظار میں رہنا چاہیے، اور باطل کے مقابلے کے لیے ضروری اہتمام کرنا چاہیے۔ 10. زندگی جہاد و جستجو کے سائے میں۔ زیر بحث آیت میں دی گئی خوبصورت مثال انسانی زندگی کی اس بنیادی حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ زندگی بغیر جہاد کے اور بقا و سربلندی بغیر سعی و کوشش کے ممکن نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لوگ وسائل زندگی یا زیور کی تیاری کے لیے جو کچھ بھٹیوں اور کٹھالیوں میں ڈالتے ہیں، اس میں سے ہمیشہ غیر ضروری مواد نکلتا ہے اور جھاگ پیدا ہوتی ہے، اور یہ دو قسم کے وسائل یعنی ضروری اور رفاہی وسائل ابتغاء اہلیت او متاع حاصل کرنے کے لیے اصلی مواد کو جو عالم طبیعت میں اصلی شکل میں نہیں مل سکتا اور ہمیشہ دوسری چیزوں میں ملا ہوتا ہے، اسے آگ کی کٹھالی میں ڈالنا پڑتا ہے اور اسے پاک صاف کرنا پڑتا ہے تاکہ خالص دھات میسر آ سکے، اور یہ کام صحیح و جستجو کے بغیر ممکن نہیں۔ اصولی طور پر دنیاوی زندگی کا مزاج یہ ہے کہ گلوں کے ساتھ خار، نوش کے ساتھ نیش، اور کامیابیوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے کی کہاوت ہے کہ خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اور ہر خزانے کے اوپر ایک اژدہا سویا ہوا ہے۔ کیا یہ ویرانے اور اژدہا سوائے مشکلات کے کسی اور چیز کا نام ہے کہ جو کامیابی کے راستے میں موجود ہیں؟ ایرانی داستانوں میں بھی رستم کی داستان میں ہے کہ وہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے مجبور تھا کہ 7 خوان سے گزرے، کہ جن میں سے ہر ایک انبوہ مشکلات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہر مثبت کام کے راستے میں درپیش ہوتی ہیں۔ بہرحال قرآن نے یہ حقیقت بارہا بیان فرمائی ہے کہ انسان کوئی کامیابی مشکلات اور تکالیف اٹھائے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قرآن میں مختلف عبارتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ 214 میں ہے،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں جا پہنچو گے اور تمہیں وہ حوادث پیش نہیں آئیں گے جو گزشتہ لوگوں کو درپیش ہوئے؟ وہی لوگ کہ جنہیں دشواریاں اور تکلیفیں درپیش ہوئیں، اور وہ ایسے دکھ درد میں مبتلا ہوئے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ اہل ایمان کہنے لگے خدا کی مدد کہاں ہے؟ تو ان بہت ہی سخت اور دردناک لمحات میں خدائی نصرت ان کے پاس آ پہنچی، اور ان سے کہا گیا کہ خدائی مدد قریب ہے۔ قرآنی مثالیں۔ مباحث کی توضیح و تفسیر میں مثال کی تاثیر ناقابل انکار ہے۔ اسی بنا پر کسی بھی علم میں حقائق کے اثبات اور توضیح کے لیے اور انہیں ذہن کے قریب لانے کے لیے ہم مثال پیش کرنے سے بے نیاز نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک برمحل مثال کہ جو مقصود سے پوری طرح ہم آہنگ ہو اور اس پر منطبق ہو، مطلب کو آسمان سے زمین پر لے آتی ہے اور اسے سب کے لیے قابل فہم بنا دیتی ہے۔ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ مختلف علمی، تربیتی، اجتماعی اور اخلاقی مباحث میں مثال مندرجہ ذیل مؤثر اثرات رکھتی ہے۔ ایک مثال مسائل کو حسی بنا دیتی ہے۔ انسان چونکہ زیادہ تر محسوسات سے مانوس ہے اور پیچیدہ عقلی حقائق نسبتاً افکار کی دسترس سے دور ہوتے ہیں، لہذا حسی مثالیں ان دور دراز فاصلوں کو سمیٹ دیتی ہیں اور انہیں محسوسات کے آستانے پر لا کھڑا کرتی ہیں، اور ان کے ادراک کو دلچسپ، شیریں اور اطمینان بخش بنا دیتی ہیں۔ دو مثال راستے کو مختصر کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گہرا منطقی اور عقلی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے انسان کو مختلف استدلالات کا سہارا لینا پڑتا ہے، مگر پھر بھی اس کے گرد ابہام موجود رہتا ہے۔ لیکن ایک واضح اور مقصد سے ہم آہنگ مثال راستہ اس قدر مختصر کر دیتی ہے کہ استدلال کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور متعدد استدلالات کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تین مثال مسائل کو سب کے لیے یکساں بنا دیتی ہے۔ بہت سے علمی مسائل کہ جو اپنی اصل صورت میں صرف خواص کے لیے قابل فہم ہیں اور عامۃ الناس اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، لیکن جب ساتھ مثال موجود ہو اور اس کے ذریعے وہ قابل فہم ہو جائیں تو ان سے سب لوگ مستفید ہوں گے، چاہے وہ علم و دانش کے اعتبار سے جس درجے پر بھی ہوں۔ لہذا مثالیں علم و دانش کو عمومیت دینے کے اعتبار سے ناقابل انکار کارآمد چیز ہے۔ چار مثال مسائل کو زیادہ قابل اطمینان بنا دیتی ہے۔ کلیات عقلی جس قدر بھی مستدلل اور منطقی ہوں، جب تک ذہن تک رہتے ہیں ان کے بارے میں کافی اطمینان پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان ہمیشہ اطمینان کو عینیت اور ظاہری وجود میں ڈھونڈتا ہے، اور مثال ذہنی مسائل کو عینیت بخشتی ہے اور انہیں عالم خارج میں واضح کر دیتی ہے۔ اسی لیے باور کرنے، قبول کرنے اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے مثال بہت مؤثر ہوتی ہے۔ پانچ مثال ہر دھرموں کو خاموش کر دیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کلیات مستدلل اور منطقی صورت میں پیش کیے جائیں تو ایک ہر دھرم شخص ان پر خاموش نہیں ہوتا اور اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، لیکن جب مسئلہ مثال کے قالب میں ڈھالا جائے تو اس کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے اور اس میں بہانہ جوئی کی مجال نہیں رہتی۔ نامناسب نہیں ہوگا اگر ہم اس موضوع کے لیے چند مثالیں پیش کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ مثال میں کس قدر اثر ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے کس طرح پیدا ہوئے اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، قرآن ان کے جواب میں فرماتا ہے،
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔
عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ جسے اس نے مٹی سے پیدا کیا، سورہ آل عمران آیت 59۔ صحیح طرح سے غور کریں کہ ہم جس قدر بھی ہر دھرم لوگوں کے سامنے کہیں کہ یہ کام خدا کی لامتناہی قدرت کے سامنے نہایت معمولی ہے، پھر بھی ممکن ہے وہ بہانے ڈھونڈیں، لیکن جب ان سے یہ کہیں کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تو جو خدا ایسی قدرت رکھتا ہے وہ کسی بشر کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جن منافقوں نے اپنے نفاق کے زیر سایہ چند دن ظاہراً سکون و آرام سے بسر کیے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں ایک خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ قرآن انہیں ایسے مسافر سے تشبیہ دیتا ہے جو تاریک بیابان سے گزر رہا ہے، رات اندھیری ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، مسافر آندھی طوفان اور بارش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے سرگردہ ہے کہ اسے کسی طرف کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ ایسے میں جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو بیابان کی فضا چند لمحوں کے لیے روشن ہو جاتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ کس طرف جائے تاکہ اسے راستہ مل جائے، لیکن جلد ہی وہ بجلی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح بیابان میں سرگرداں رہ جاتا ہے، سورہ بقرہ آیت 200۔ کیا سرگرداں منافق کی حالت کی تصویر کشی کے لیے کہ جو اپنی روح نفاق اور منافقانہ عمل سے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہتا ہو، اس سے زیادہ جاذب نظر مثال ہو سکتی ہے؟ یا یہ کہ جب ہم کچھ لوگوں سے کہتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرو تو خدا تمہیں کئی گنا زیادہ اجر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ عام لوگ اس بات کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھ سکیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا اس بیج کی مانند ہے جسے زمین میں ڈالا جائے کہ جس سے سات خوشے اگتے ہیں، اور ہر خوشے میں ہو سکتا ہے ایک 100 دانے ہوں تو پھر یہ مسئلہ پوری طرح سے قابل فہم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے،
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة.
سورہ بقرہ آیت 261. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ریاکاری والے اعمال فضول اور بیکار ہیں اور انسان کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک فائدہ مند عمل، مثلاً ایک ہسپتال یا ایک مدرسہ، اگرچہ دکھاوے اور ریاکاری کے ارادے سے ہو، بارگاہ قدرت میں بے وقت ہو، لیکن قرآن ایک مثال کے ذریعے اس بات کو پوری طرح سے قابل فہم اور دلچسپ بنا دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے،
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.
ایسے اشخاص کا عمل پتھر کے ایک ٹکڑے کی مانند ہے کہ جس پر کچھ مٹی ڈال دی گئی ہو اور اس پر کچھ بیج چھڑک دیا جائے، تو جس وقت بارش برستی ہے تو بجائے کہ یہ بیج بار آور ہو، بارش اسے پتھر پر پڑی ہوئی سطحی مٹی کے ساتھ دھو ڈالتی ہے اور اسے ایک طرف پھینک دیتی ہے. سورہ بقرہ آیت 264. ریاکاری اور بے بنیاد اعمال کی بھی یہی حالت ہے. ہم دور نہ نکل جائیں اسی زیر بحث مثال میں کہ جو حق و باطل کے مابین مقابلے کے بارے میں ہے. اس معاملے کی کیسی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے اور اسے دقیق طور پر مجسم کیا گیا ہے. تمہید، نتائج اور حق و باطل کی مخصوص صفات و آثار میں سے ہر ایک کو اس ایک مثال میں اس طرح سے منعقد کیا ہے کہ مسئلہ سب لوگوں کے لیے قابل فہم اور اطمینان بخش ہو گیا ہے. اس کے پیش کیے گئے حقائق ہر دھرم افراد کو خاموش کر دینے والے ہیں. نیز تمام چیزوں سے قطع نظر یہ مثال طولانی مباحث کی زحمت سے بچا دیتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک مادہ پرست امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، قرآن میں ہے کہ جس وقت دوزخیوں کے جسم کا چمڑا آگ کی شدت سے جل جائے گا تو ہم اسے دوسرا چمڑا پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ اچھی طرح سے چکھیں. اس دوسرے چمڑے کا کیا گناہ ہے کہ اسے سزا اور عذاب دیا جائے؟ اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ چمڑا بعین ہی پہلے والا چمڑا بھی ہے اور اس کا غیر بھی ہے. سوال کرنے والا اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس جواب سے کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن امام علیہ السلام نے ایک ناطق مثال کے ذریعے معاملہ اس طرح سے واضح کر دیا کہ گفتگو کی گنجائش باقی نہ رہی. آپ نے فرمایا، دیکھو تم ایک پرانی اور خراب اینٹ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہو، پھر اسی خاک کو بھگو کر سانچے میں ڈالتے ہو اور اس سے ایک نئی اینٹ بناتے ہو. یہ وہی پہلے والی اینٹ ہے اور ایک لحاظ سے اس کی غیر بھی ہے. اس حدیث کی تشریح تفسیر نمونہ میں ملاحظہ فرمائیں. وہاں یہ حدیث مجالس شیخ اور احتجاج طبرسی کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے. یہاں ایک نقطے کا ذکر بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ مثال اپنے ان تمام مفید اور مؤثر اثرات کے باوجود اپنا بنیادی تقاضا تبھی پورا کر سکتی ہے جب وہ اس مطلب سے ہم آہنگ ہو جس کے لیے اسے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ مثال خود گمراہ کنندہ ہوگی. یعنی جیسے ایک صحیح اور ہم آہنگ مثال مفید اور مؤثر ہے، اسی طرح ایک انحرافی اور غلط مثال گمراہی اور تباہی کا باعث بھی ہو سکتی ہے. اسی بنا پر منافقین اور بداندیش افراد ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور سادہ لوح افراد کو غافل کرنے کے لیے انحرافی اور غلط مثالوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے جھوٹ کے لیے مثال سے مدد لیتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم انحرافی اور غلط مثالوں سے فائدہ اٹھانے والے ایسے افراد پر پوری توجہ سے نظر رکھیں. آیت 18.
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ.
جو لوگ پروردگار کی بات کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور جو اس کی بات کو قبول نہیں کرتے انہیں زمین کے سارے خزانے بھی مل جائیں اور اسی قدر اور بھی مل جائیں تو یہ بطور فدیہ دے دیں گے، لیکن ان کے لیے بدترین حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر: جنہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا۔ گزشتہ آیت میں حق و باطل کا چہرہ نمایاں کرنے کے لیے ایک رسا اور فصیح و بلیغ مثال پیش کی گئی تھی، اس کے بعد اب اس مقام پر ان لوگوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اس کے گرویدہ ہو گئے۔ نیز ان افراد کا انجام بیان کیا گیا ہے جنہوں نے حق سے روگردانی کرتے ہوئے باطل کی طرف رخ کیا۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، نیک جزا، سود مند نتیجہ اور عاقبت محمودہ ہے۔
للذین استجابوا لربهم الحسنى،
حسنا نیکی کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں ہر خیر و سعادت شامل ہے، نیک خصائل اور اخلاقی خصائل سے لے کر پاک و پاکیزہ اجتماعی زندگی، دشمن پر کامیابی اور بہشت جاویداں تک سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے اور وہ کہ جنہوں نے پروردگار کی یہ دعوت قبول نہیں کی ان کا انجام اس قدر برا اور رقت بار ہے کہ اگر تمام روئے زمین اور اس کی مثل بھی ان کی ملکیت میں ہو اور وہ یہ سب کچھ اسے برے انجام سے نجات کے لیے دینے پر آمادہ ہوں تو بھی ان سے یہ سب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔
والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به،
ان کے لیے عذاب اور سزا کے عظیم ہونے کی تصویر کشی کے لیے اس سے بڑھ کر رسا اور عمدہ تعبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان تمام روئے زمین بلکہ اس کے دگنا کا مالک ہو اور وہ یہ سب کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دے دے مگر وہ اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ یہ جملہ در حقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان کی آخری آرزو کہ جس سے برتر کا تصور نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ وہ تمام روئے زمین کا مالک ہو، لیکن ستمگروں اور دعوت حق کے مخالفوں کو دیے جانے والے عذاب کی شدت اس حد تک ہے کہ وہ اس بات پر تیار ہوں کہ یہ آخری دنیاوی ہدف بلکہ اس سے بھی برتر و بالا تر کو فدیے کے طور پر دے کر آزاد ہو جائیں، اور بالفرض اگر ان سے یہ قبول کر بھی لیا جاتا تو یہ صرف عذاب سے نجات ہوتی، لیکن دعوت حق قبول کرنے والوں کے لیے جو انتہائی عظیم اجر ہیں ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مثلہ معہ صرف اسی معنی میں نہیں کہ پورے کرۂ زمین کی مانند ان کے پاس مزید ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر جتنی زیادہ دولت و سلطنت کے مالک ہو جائیں وہ اپنی نجات کے لیے سب کچھ دینے پر تیار ہوں گے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، انسان چونکہ ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے اور جب وہ خود عذاب میں غرق ہو تو پھر تمام دنیا کی مالکیت کا اسے کیا فائدہ؟ اس بدبختی ساری دنیا دے کر بھی نجات حاصل نہ ہونا کے بعد ایک اور بدبختی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ان کا حساب کتاب سخت اور برا ہوگا۔
اولئک لہم سوء الحساب،
سوء الحساب سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض کا نظریہ اس سے مراد ایسا حساب ہے جو بہت دقیق اور باریک بین ہو اور جس میں کوئی درگزر نہ ہو، کیونکہ سوء الحساب ظلم و ستم کے معنی میں خدائے عادل کے بارے میں کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ امام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، فلاں شخص کو تجھ سے کیوں شکایت ہے؟ اس نے عرض کیا، اسے یہ شکایت ہے کہ میں نے اپنا حق اس سے آخر تک لیا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے یہ بات سنی تو غضبناک ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، گویا تیرا گمان ہے کہ اگر تو آخری مرحلے تک اپنا حق لے لے تو تو نے کوئی برا نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے، کیا تو نے خدا کا یہ ارشاد نہیں دیکھا کہ جس میں اس نے فرمایا ہے،
ويخافون سوء الحساب
اور بدکار برے حساب سے ڈرتے ہیں. سورہ رعد آیت 21. کیا تیرا خیال ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ خدا ان پر ظلم کرے گا؟ بخدا ایسا نہیں. وہ تو اس سے ڈرتے ہیں کہ خدا ان کا حساب دقیق طور پر لے اور آخری مرحلے تک پہنچائے. خدا نے اس کا نام سوء الحساب رکھا ہے. لہٰذا جس شخص نے حساب کرنے میں سخت گیری کی اس نے برا حساب کیا ہے. تفسیر برہان جلد 2 صفحہ 288. یہ حدیث اگرچہ اس سورہ کی آیہ 21 کی تفسیر کے ضمن میں آئی ہے لیکن واضح ہے کہ یہ لفظ سوء الحساب کا عمومی مفہوم بیان کر رہی ہے. بعض دوسرے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سوء الحساب سے مراد یہ ہے کہ ان کا محاسبہ سرزنش کے ساتھ ہوگا. اس سے ایک تو اصل حساب کی وحشت ہوگی اور اس کے علاوہ بھی وہ سرزنش کی تکلیف سے گزریں گے. بعض دیگر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سوء الحساب سے مراد سوء الجزا برا بدلہ ہے، یعنی ان کے لیے بری سزا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہیں کہ فلاں شخص کا حساب پاک ہے یا فلاں شخص کا حساب تاریک ہے، یعنی ان کے حساب کا نتیجہ اچھا یا برا ہے، یا یہ کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص کا حساب اس کے ہاتھ میں دے دو، یعنی اس کے کام کے مطابق اسے سزا یا بدلہ دو. یہ تینوں تفاسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب کی سب آیت کی مراد ہوں، یعنی ایسے افراد کو سخت حساب سے گزرنا ہوگا اور محاسبے کے ساتھ ساتھ انہیں سرزنش بھی ہوگی اور حساب کے بعد انہیں بے کم و کاست سزا بھی دی جائے گی. آیت کے آخر میں ان کے لیے تیسرے عذاب یا سزا کے آخری نتیجے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کیسا برا ٹھکانہ ہے.
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ
مِهَاد اصل میں مہد کے مادے سے تیار اور مہیا کرنے کے معنی میں ہے. نیز یہ لفظ بستر کے معنی میں بھی آیا ہے کہ جس سے انسان آرام اور استراحت کے موقع پر استفادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے استراحت کرنے کے لیے تیار اور آمادہ کرتا ہے. یہ لفظ اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے سرکش افراد بجائے بستر استراحت پر آرام کرنے کے آگ کے جلا دینے والے شولوں پر رہیں گے. ایک نکتہ، آیات الہی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک وہ گروہ ہے خدا کی بارگاہ میں جن کا حساب آسانی اور سہولت سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کسی قسم کی سخت گیری نہیں کرے گا. ارشاد الہی ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
اس دن جسے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا. سورہ انشقاق آیات 7 اور 8. اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے شدت کے ساتھ حساب لیا جائے گا، ان سے ذرے ذرے اور مثقال بھر کا حساب نہایت باریک بینی سے لیا جائے گا. جیسا کہ بعض شہر جن کے لوگ سرکش اور گناہگار تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
پس ہم نے ان کا بڑی سختی سے حساب لیا اور انہیں برے عذاب کی سزا دی. سورہ طلاق آیت 8. اسی طرح زیر بحث آیت ہے جس میں سوء الحساب کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. یہ اس بنا پر ہے کہ کچھ لوگ دنیاوی زندگی میں دوسروں سے حساب لینے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، یعنی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے حق کا آخری پیسہ تک وصول کر لیں، اور جب دوسرے سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو آخری حد امکان تک اسے سزا دیتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی، اولاد، بھائیوں اور دوستوں تک سے ذرہ بھر درگزر نہیں کرتے، اور چونکہ دوسرے جہان کی زندگی اس جہان کا رد عمل ہے لہذا خدا بھی ان کے حساب کتاب میں ایسی سخت گیری کرے گا تاکہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے اس کے جواب دہ ہوں اور ان کے بارے میں کچھ بھی درگزر اور چشم پوشی نہیں کی جائے گی. اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آسان گیر ہیں، بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں اور نہایت شفیق و مہربان ہیں، خصوصاً دوستوں اور جان پہچان والے افراد یا جن پر ان کا کوئی حق ہے، یا جو افراد ضعیف اور کمزور ہیں ان کے لیے ایسے مہربان اور بزرگوار ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بہت سے مواقع پر اپنے آپ کو غافل ظاہر کریں اور بعض کی غلطیوں اور گناہوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ البتہ یہاں گناہوں سے مراد ایسے گناہ ہیں جو شخصی اور انفرادی پہلو رکھتے ہوں۔ خدا ایسے افراد کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، انہیں اپنی عفو بے پایا اور رحمت وسیع سے نوازتا ہے اور انہیں آسانی سے حساب کی منزل سے گزار دیتا ہے۔ یہ بات تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کسی امر کے سربراہ یا نگران ہوتے ہیں اور لوگوں سے ان کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، ان کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ آیات 19-24۔
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔
کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا سب برحق ہے، وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس بات کو صرف صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔
الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب،
اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔
والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔
اور جنہوں نے مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے اور نماز قائم کی ہے اور ہمارے رزق میں سے خفیہ و اعلانیہ انفاق کیا ہے اور جو نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔
یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ خود اور ان کے آبا و اجداد اور ازواج و اولاد میں سے سارے نیک بندے داخل ہوں گے اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے۔
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ تفسیر: اہل شعور کا طرز عمل، جنت کے 8 دروازے۔ زیر نظر آیات میں حق کے طرفداروں کے اصلاحی طرز عمل کے جزیات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ آیات گزشتہ آیات کی بحث کو مکمل کرتی ہیں۔ زیر نظر پہلی آیت میں استفہام انکاری کی صورت میں فرمایا گیا ہے، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو نابینا ہے؟
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى.
یہ کیسی عمدہ تعبیر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن برحق ہے کیا وہ اس کی مانند ہے کہ جو نہیں جانتا، بلکہ فرمایا کیا جو جانتا ہے وہ اندھے کی طرح ہے؟ یہ تعبیر اس امر کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس حقیقت کو نہ ماننا کسی طرح بھی ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ انسان کے دل کی آنکھ بالکل بیکار ہو چکی ہو، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ چشم بینا رکھنے والا رخ آفتاب نہ دیکھ سکے؟ اور اس قرآن کی عظمت بالکل نور آفتاب کی مانند ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے صرف وہ لوگ نصیحت پاتے ہیں جو اول الالباب ہیں اور صاحبان فکر و نظر ہیں.
انما يتذكر اول الالباب.
الباب جمع ہے لب کی، جو ہر چیز کے مغز کے معنی میں ہے، اسی بنا پر اول الالباب کا متضاد بے مغز، کھوکھلے اور وہ افراد ہیں جن کے اندر کچھ نہ ہو. بعض عظیم مفسرین کے بقول یہ آیت لوگوں کو حصول علم اور جہالت کا زیادہ سے زیادہ مقابلہ کرنے کی تاکید کرتی ہے، کیونکہ اس میں بے علم اور دانش سے محروم افراد کو نابینا قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد اول الالباب کی تفسیر کے طور پر صاحبان حق کے طرز عمل کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے ایفائے عہد کرتے ہیں اور پیمان شکنی نہیں کرتے.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
عہد اللہ، عہد الہی کا ایک وسیع مفہوم ہے. اس میں نظری عہد و پیمان کہ جو خدا نے تقاضائے فطرت کے مطابق انسان سے لیے ہیں وہ بھی شامل ہیں، مثلا توحید اور حق و عدالت سے انسان کی فطری محبت کا عہد، اسی طرح عقلی عہد و پیمان یعنی وہ عہد جو غور و فکر، سوچ بچار اور قوت عقل کے نتیجے میں ناگزیر ہو جاتے ہیں، جیسے عالم ہستی اور مبدا و معاد کے حقائق کا ادراک ان پر غور و فکر کے نتیجے میں کر لیتا ہے. اسی طرح اس میں شرعی پیمان بھی شامل ہیں، یعنی وہ پیمان جو پیغمبر نے مومنین سے لیا ہے کہ وہ احکام خداوندی کی اطاعت کریں گے اور اس کی نافرمانی اور گناہ ترک کر دیں گے. یوں ہی وہ پیمان کہ جو انسان دوسرے انسانوں سے باندھتا ہے عہد الہی کے مفہوم میں شامل ہیں، کیونکہ خدا ہی کا حکم ہے کہ یہ پیمان بھی پورے کیے جائیں، بلکہ ایسے پیمان تشریعی بھی ہیں اور عقلی بھی. اہل شعور کے لائحہ عمل کا دوسرا حصہ رشتے ناتوں کی حفاظت اور پاسداری ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ان رشتوں اور رابطوں کو قائم رکھتے ہیں جن کی حفاظت کا خدا نے حکم دیا ہے.
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل.
اس سلسلے میں اس سے زیادہ وسیع تعبیر نہیں مل سکتی، کیونکہ انسان کا تعلق خدا سے بھی ہے، انبیاء سے بھی ہے اور رہبروں سے بھی ہے. انسان کا رابطہ باقی تمام انسانوں کے ساتھ بھی ہے، چاہے وہ دوست ہوں، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، دینی بھائی ہوں یا ہم نو ہوں، اس کا تعلق خود اپنے ساتھ ہے. مندرجہ بالا حکم میں تمام رشتے ناتوں کو محترم شمار کیا گیا ہے، سب کا حق ادا کرنا چاہیے اور ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے جس سے ان میں سے کسی ایک سے تعلق منقطع ہونے تک جا پہنچے. در حقیقت انسان ایک ایسا موجود نہیں جو دوسرے سے کٹ کر اور جدا ہو کر رہ سکے، بلکہ اس کا وجود سر تا پا رشتے ناتوں، تعلق اور رابطوں سے تشکیل پاتا ہے. ایک طرف سے اس کا تعلق پیدا کرنے والے کی بارگاہ سے ایسا ہے کہ اگر یہ اسے منقطع کر لے تو نابود ہو جائے، جیسے ایک بلب کا رابطہ اگر بجلی پیدا کرنے والے مبدا سے کٹ جائے. لہذا جیسے تکوینی لحاظ سے انسان اس عظیم مبدا سے تعلق رکھتا ہے، چاہیے کہ تشریعی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ اطاعت کا رشتہ برقرار رکھے. دوسری طرف اس کا رشتہ پیغمبر اور امام سے رہبر، رہنما اور پیشوا کے حوالے سے ہے، اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو انسان بے رہ رو اور سرگرداں ہو جائے گا۔ تیسری طرف انسان کا ایک اور رشتہ پورے انسانی معاشرے سے بھی ہے، خصوصاً ان افراد سے جو اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں، جیسے ماں، باپ، رشتہ دار، دوست اور مربی۔ چوتھی طرف اپنی ذات سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، اس لحاظ سے وہ اپنے مصالح کی حفاظت اور اپنی ترقی اور کمال تک پہنچنے کا ذمہ دار ہے۔ در حقیقت ان تمام رشتوں اور رابطوں کو برقرار رکھنا، یسلونا ما امر اللہ بہ ان یوصلا کا مصداق ہے، اور ان میں سے کسی کو منقطع کرنا، ما امر اللہ بہ ان یوصل کو منقطع کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ان تمام کے وصل کا حکم دیا ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے ان احادیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو آیت کی تفسیر میں کبھی خاندان اور رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنے کا کہتی ہیں، کبھی امام اور پیشوائے دین سے مربوط رہنے کا کہتی ہیں، کبھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے کا حکم دیتی ہیں، اور کبھی تمام اہل ایمان سے تعلق کا کہتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے،
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل
کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، تیرے اپنے قریبی مراد ہیں۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 494۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ جملہ آل محمد کے رشتے کے بارے میں ہے، نیز تیرے اپنے قریبیوں کے بارے میں بھی ہے۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ امام نے فرمایا، تو ایسا شخص نہ ہو جا کہ جو آیت کے معنی کو ایک ہی مصداق میں منحصر کر دے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 494۔ یہ جملہ آیات قرآنی کے معانی کی وسعت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے جس کی ہم نے بارہا نشاندہی کی ہے۔ نیز ایک تیسری حدیث بھی اسی عظیم رہنما سے مروی ہے جس میں آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد مسلمانوں کے امام اور پیشوا سے ہر سال مالی امداد کے ذریعے رشتہ برقرار رکھنا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس کام سے میری مراد صرف یہ ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ کروں۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 495۔ حامیان حق کا تیسرا اور چوتھا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کی عدالت کے حساب کی برائی سے خوف کھاتے ہیں۔
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
اس سلسلے میں کہ خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے جبکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، بعض نے کہا ہے کہ خشیت وہ خوف ہے جو دوسروں کے احترام اور علم و یقین کی بنیاد پر ہو، لہذا قرآن میں یہ حالت علماء سے مخصوص شمار کی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے،
انما یخش اللہ من عباده العلماء
بندگان خدا میں سے صرف علماء اس سے خشیت رکھتے ہیں، سورہ فاطر آیت 28۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ان بہت سے مواقع کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ بالکل خوف کے مترادف کے طور پر آیا ہے اور اس کا ہم معنی ہے۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ کیا پروردگار سے ڈرنا، اس کے حساب کتاب اور عذاب و سزا سے ڈرنے کے علاوہ کوئی اور خوف ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یخشونا ربہم اور یخافونا سوء الحساب کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا ہمیشہ اور لازماً اس کے عذاب اور حساب کتاب سے ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ خوف اس کے مقام کی عظمت کا احساس ہے اور بندگی کی ذمہ داری کے سنگین ہونے کے خیال سے ہے، یہاں تک کہ سزا اور عذاب کی طرف توجہ کے بغیر بھی یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں یہ احساس خود بخود ایک خوف اور وحشت کی حالت پیدا کر دیتا ہے، وہ خوف جو ایمان کی پیداوار ہے، عظمت الہی سے آگاہی کا نتیجہ ہے اور اس کی بارگاہ میں احساس مسئولیت کی بدولت ہے۔ سورہ فاطر کی آیا 28 ممکن ہے اسی معنی کی طرف اشارہ ہو۔ ایک اور سوال یہاں سوء الحساب کے حوالے سے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ کیا قیامت میں واقعاً محاسبہ اعمال کے مواقع پر بعض افراد کو بد حسابی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ گزشتہ چند آیات کے ذیل میں ہم اس سوال کا جواب ذکر کر چکے ہیں، وہاں بھی بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کسی درگزر کے بغیر تمام جزیات کا باریک بینی سے حساب لیا جانا ہے، اصطلاحاً جسے بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جاذب نظر حدیث بھی وارد ہوئی ہے جو وہاں بیان کی جا چکی ہے۔ نیز جیسا کہ ہم نے وہاں کہا ہے، یہ احتمال بھی ہے کہ سوء الحساب سے مراد ایسا محاسبہ ہو کہ جس میں سرزنش بھی شامل ہو۔ بعض نے سوء الحساب کی تفسیر سوء الجزا یعنی بری سزا کے طور پر کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا حساب چکا دو یعنی اسے سزا دو۔ ہم نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ سوء الحساب کا ایک جامع مفہوم ہے اور اس میں یہ تمام معانی شامل ہیں۔ ان کا پانچواں طرز عمل تمام مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت ہے، وہ مشکلات کے جو اطاعت، ترک گناہ، دشمن کے خلاف جہاد اور ظلم و سرکشی کے مقابلے کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ صبر صرف اطاعت، مصیبت سے بچنے اور مصیبت کے موقع پر منحصر نہیں ہے، بلکہ نعمت کے موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے، یعنی وہ انسان کو مغرور اور بے لگام نہ بنا دے۔ وہ صبر و استقامت بھی پروردگار کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہو، اسی لیے فرمایا گیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں۔
والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم،
ہم نے بارہا صبر کے معنی کہ جو استقامت کے وسیع مفہوم کا حامل ہے کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں۔ رہا وجہ ربہم تو اس کے دو میں سے ایک معنی ہے۔ پہلا یہ کہ وجہ ایسے مواقع پر عظمت کے معنی میں ہے، جیسے کسی اہم نظریے اور رائے کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاذا وجہ رائے، یعنی یہ اہم رائے ہے۔ اور یہ شاید اس بنا پر ہے کہ اصل میں وجہ کے معنی ہے چہرہ، اور انسان کا چہرہ ظاہری بدن کا اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ بینائی، شنوائی اور گویائی جیسے اہم اعضا اس میں موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ وجہ رب یہاں پروردگار کی رضا کے معنی میں ہے، یعنی وہ لوگ حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں۔ اس معنی میں وجہ کا استعمال اس بنا پر ہے کہ جب انسان کسی کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے چہرے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس بنا پر وجہ یہاں کنایتن آیا ہے۔ بہر صورت یہ جملہ اس امر کے لیے ایک واضح دلیل ہے کہ صبر و شکیبائی بلکہ کلیتن ہر عمل خیر اسی صورت میں قدر و قیمت رکھتا ہے جب ابتغاء وجہ اللہ اور خدا کے لیے ہو، اور اگر اس کے کوئی اور اسباب ہوں، مثلا ریاکاری اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنا کہ وہ سمجھیں کہ یہ بڑا صابر اور نیکوکار شخص ہے، یا حتیٰ اپنے غرور کے پیش نظر کوئی کام انجام دے، تو پھر اس کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کے بقول کبھی انسان ناگوار حوادث پر صبر کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کس قدر صابر اور صاحب استقامت ہے، کبھی اس خوف سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا کم ظرف آدمی ہے، کبھی اس لیے کہ دشمن اسے تانا نہ دیں، کبھی اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بیتابی اور داد و فریاد یہاں فضول ہے، اور کبھی اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت پیش کرے تاکہ لوگ اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ان امور میں سے کوئی بھی نفس انسانی کے کمال کی دلیل نہیں ہے، لیکن جس وقت حکم خدا کی اطاعت کی بنا پر اور اس لیے کہ زندگی میں رونما ہونے والے ہر حادثے کی کوئی وجہ حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کوئی شخص صبر و استقامت سے کام لیتا ہے اور اس طرح وہ اس حادثے کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے، کفران میں زبان نہیں کھولتا اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو جزا و فضا کی دلیل بنے، تو یہی وہ صبر ہے کہ جس کی طرف آیت بالا میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی صبر ابتغاء وجہ اللہ شمار ہوتا ہے۔ ان کا چھٹا طرز عمل یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔
وَأَقَامُ الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرنا اگرچہ عہد الہی کو وفا کرنے کے مصادیق میں سے ہے، بلکہ خدائی رشتوں کی حفاظت کا ایک زندہ مصداق ہے، اور اس لحاظ سے صبر و استقامت کے مصادیق میں سے ہے، لیکن ان کلی مفاہیم کے بعض مصادیق بہت اہم ہیں جو انسانی سرنوشت میں بہت زیادہ مؤثر ہیں، لہذا ان کی خصوصی طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اہم کیا بات ہوگی کہ انسان ہر صبح و شام خدا سے اپنے رابطے اور تعلق کی تجدید کرے، اس کے ساتھ راز و نیاز کے لیے کھڑا ہو، اس کی عظمت اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھے، اور اس عمل کے ذریعے اپنے قلب و روح سے گناہ کا گرد و غبار اور زنگ دھو ڈالے، اور اپنے قطرہ وجود کے ہستی حق کے بے کراں سمندر سے ملحق ہونے کا شرف حاصل کرے۔ جی ہاں، نماز میں یہ تمام برکات و اثرات موجود ہیں۔ اس کے بعد حق جو افراد کا ساتواں طرز عمل اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے عطا کردہ رزق سے پنہاں و آشکار خرچ کرتے ہیں۔
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
انفاق اور زکاة کا مسئلہ فقط اسی آیت میں نماز کے بعد بیان نہیں ہوا، بلکہ بہت سی آیات قرآن میں زکاة کو نماز کے پہلو میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک چیز انسان کے رشتے کو خدا سے مستحکم کرتی ہے اور دوسری مخلوق سے تعلق کو۔ یہاں اگر ہم مما رزقناہم کی طرف توجہ دیں تو وہ ہر قسم کی عنایت و بخشش کے بارے میں ہے، چاہے مال ہو یا علم، طاقت و حیثیت ہو یا اجتماعی اثر و رسوخ۔ ایسا ہونا ضروری بھی ہے، کیونکہ انفاق اور خرچ کرنے کا ایک پہلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خرچ تمام پہلوؤں سے اور تمام نعمات سے ہونا چاہیے۔ سرّ و علانیہ، پنہا اور آشکار، یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف ایک اور اشارہ ہے کہ وہ اپنے مصارف میں اس حقیقت کی طرف بھی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر انفاق مخفی طور پر ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر دوسرے کی حیثیت کا تقاضا ہو کہ اسے مخفی رکھا جائے، یا انفاق کرنے والا ریا اور دکھاوے سے بچنا چاہتا ہو، اور کبھی انفاق آشکار طور پر کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ وسیع ہوتا ہے، مثلا ایسے مواقع پر جبکہ ایسا کرنا دوسروں کی تشویق کا باعث بنے اور انہیں اس عمل کی اقتدا کی ترغیب دے، اور انفاق کرنے والے کا ایک عمل ایسے سینکڑوں اور ہزاروں کاموں کا سبب بنے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مثبت عمل کی انجام دہی کے لیے قرآن کس قدر باریک بینی سے کام لیتا ہے۔ وہ صرف اصل کام کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ تاکید کرتا ہے کہ اصل عمل بھی خیر ہو اور اس کے انجام پانے کی کیفیت بھی اچھی ہو۔ ایسے مواقع پر جہاں ایک کام کی انجام دہی مختلف کیفیات سے ممکن ہو۔ آخر میں اس کا آٹھواں اور آخری طرز عمل بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ حسنات، نیکیوں کے ذریعے اپنی سیئات، برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ،
اس معنی میں کہ وہ ایک گناہ اور لغزش کے ارتکاب پر صرف پشیمان ہونے اور ندامت و استغفار پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر تلافی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور جس قدر ان کا گناہ اور لغزش زیادہ ہو اسی قدر حسنات اور نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ انجام دیتے ہیں، تاکہ اپنے اور معاشرے کے وجود سے گناہ کی آلودگی کو حسنات کے پانی سے دھو ڈالیں۔ یدرؤنا، در بروزن زر کے مادے سے دفع کرنے کے معنی میں ہے۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ برائی کی تلافی برائی کے ذریعے نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی طرف سے انہیں برائی پہنچے تو اس کے حق میں نیکی انجام دے کر اسے شرمندہ ہونے اور تجدید نظر پر آمادہ کریں، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیات 34 میں ہے۔
ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم،
بدی کو اس طریقے سے اپنے سے دور کر جو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس موقع پر وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہے اپنا چہرہ یوں بدل لیتا ہے گویا وہ تیرا مخلص اور پکا دوست ہے۔ بہرحال اس میں کوئی معنی نہیں کہ زیر بحث آیت دونوں مفاہیم لیے ہوئے ہو۔ احادیث اسلامی میں بھی کچھ احادیث دونوں تفاسیر بیان کرتی ہیں۔ ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں، جب کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا نیک کام انجام دو جو اسے محو کر دے، مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بھائی کو غلط کام انجام دینے پر نیکی کے ذریعے سرزنش کرو اور اس کے شر کو انعام و احسان کے ذریعے اس کی طرف پلٹا دو۔ نہج البلاغہ کلمات قصار جملہ 58۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ یہ ایک اخلاقی حکم ہے جو بعض مواقع سے مخصوص ہے کہ جہاں اس قسم کا طرز عمل مؤثر ہوتا ہے، ورنہ حدود جاری کرنا اور بدکاروں کو سزا دینا اسلام کے قوانین میں سے ہے اور ان تمام افراد کے لیے یکساں طور پر ہے کہ جو اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ مختلف طرز عمل کے ذکر کے بعد اولو الالباب، صاحبان فکر و نظر، طرفداران حق اور ایسے طریقوں پر عمل کرنے والوں کے انجام کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، دوسرا گھر جو نیک اور اچھی عاقبت کا حامل ہے ان کے لیے ہے۔
اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ۔
عقبہ عاقبت اور انجام کار کے معنی میں ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، لیکن قرینہ حالیہ و مقالیہ کی طرف توجہ کی جائے تو مذکورہ آیت میں اس سے مراد عاقبت خیر ہے۔ بعد والی آیت میں اس نیک انجام اور عاقبت بخیر کی توضیح کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان کا انجام کار جنت کے دائمی باغات ہیں کہ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے صالح اور نیک آبا و اجداد، ازواج اور اولاد بھی۔
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم۔
اور جو چیز ان عظیم اور بے پایا نعمتوں کی تکمیل کرتی ہے یہ ہے کہ ہر دروازے سے ان کے لیے فرشتے داخل ہوں گے۔
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ۔
اور انہیں کہیں گے، تم پر سلام ہو تمہارے صبر و استقامت کی بنا پر۔
سلام علیکم بما صبرتم۔
ذمہ داریوں کی انجام دہی میں اور شدائد و مصائب برداشت کرنے میں تمہارا صبر و استقامت ہے جو اس سلامتی کا باعث ہوا ہے۔ یہاں انتہائی امن، آرام اور چین سے رہو گے۔ یہاں نہ جنگ و جدل ہے، نہ نزاع، نہ سختی ہے، نہ مخالفت اور نہ جھگڑا۔ ہر جگہ امن ہی امن ہے اور تمام چیزیں تمہارے سامنے تبسم کنا ہیں، اور ایسا آرام و سکون جس میں اضطراب قلب کا شائبہ تک نہیں وہ یہیں پر ہے۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے، یہ کیسا اچھا انجام اور کیسی اچھی عاقبت ہے۔
فنعم عقب الدار۔
چند اہم نکات۔ ایک، صرف صبر کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم کے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے اہل جنت سے یوں کہیں گے، تم پر تمہارے صبر و استقامت کی وجہ سے سلام ہو۔ حالانکہ مندرجہ بالا آیت میں ان کے 8 قسم کے اچھے کاموں اور اہم طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس جملے میں 8 امور میں سے صرف صبر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس امر کی وجہ حضرت علی کے ایک زندہ اور پرمغز بیان سے سمجھی جا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صبر کی ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کی جسم سے ہے۔ بدن سر کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا اور ایمان بھی صبر کے بغیر کوئی وقت نہیں رکھتا۔ نہج البلاغہ کلمات قصار جملہ 82۔ درحقیقت تمام انفرادی اور اجتماعی اصلاحی پروگراموں کا سہارا صبر و شکیبائی اور استقامت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ان میں سے کچھ بھی انجام نہیں پا سکتا، کیونکہ ہر مثبت کام کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جن پر صبر و استقامت کی قوت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نہ ایفائے عہد صبر و استقامت کے بغیر ممکن ہے، نہ خدائی رشتوں کی حفاظت اس کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ اس کے بغیر خدا اور عدالت قیامت کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کے بنا قیام نماز ممکن ہے، نہ خدائی نعمتوں میں سے اس کے بغیر خرچ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر حسنات کے ذریعے خطاؤں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ جنت کے دروازے، آیات قرآن سے بھی اور روایات سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے ہیں، لیکن یہ متعدد دروازے اس بنا پر نہیں ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد اس قدر ہے کہ اگر وہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو زحمت ہوگی، نہ ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ طبقات میں اختلاف ہے، اور جس کے بنا پر ہر گروہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دروازے سے آئے، نہ ہی اس کی وجہ راستے کی نزدیکی یا دوری ہے، اور نہ ہی دروازوں کی کثرت خوبصورتی، زیبائی اور تنوع کا باعث ہے۔ اصولی طور پر جنت کے دروازے دنیا کے دروازوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو باغات، محلات اور مکانات میں داخل ہونے کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دروازے اعمال و کردار کی طرف اشارہ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوں گے۔ اسی لیے چند ایک احادیث میں ہے کہ جنت کے دروازوں کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام باب المجاہدین، مجاہدین کا دروازہ ہے، اور مجاہدین اسی اسلحے سے مسلح ہو کر اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے کہ جس کے ساتھ وہ جہاد کرتے تھے، اور فرشتے انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ منہاج البراء فی شرح نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ 995۔ ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں کہ جن میں سے ہر دروازے کا عرض 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ خصال صدوق ابواب ثمانیہ۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔
لها سبعة ابواب،
سورہ ہجر آیت 44۔ اور روایات کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے راستوں کے نسبت سعادت اور بہشت جاویداں تک پہنچنے کے راستے زیادہ ہیں، اور خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، جیسا کہ دعائے جوشن کبیر کے الفاظ میں، یا ہن سبقت رحمتہ غضبہ۔ اس سے بھی زیادہ جاذب نظر امر یہ ہے کہ مندرج بالا آیات میں بھی اولو الالباب کے طرزہائے عمل کے بارے میں 8 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک دراصل جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور سعادت جاویداں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ 3، اہل جنت سے وابستگی رکھنے والے ان سے جا ملیں گے۔ نہ صرف مندرج بالا آیت بلکہ قرآن کی دوسری آیات بھی یہ بات صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ جنت میں اہل بہشت اور ان کے ماں باپ، بیویوں، اولادوں میں سے جو نیک اور صالح ہوں گے داخل ہوں گے۔ یہ در حقیقت ان پر خدائی نعمات کی تکمیل ہے، تاکہ وہ وہاں کسی قسم کی کمی محسوس نہ کریں، یہاں تک کہ جن افراد سے ان کا لگاؤ ہے ان کی جدائی بھی نہ ہو، نیز چونکہ اس دار آخرت میں کہ جو نیا اور کامل گھر ہے ہر چیز تازہ اور نئی ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی تازہ اور نئے چہروں کے ساتھ اور زیادہ خلوص و محبت کے ساتھ وہاں داخل ہوں گے۔ ایسی مہر و محبت جو نعمات بہشت کے قدر و قیمت کئی گنا کر دے گی۔ مندرج بالا آیت میں اگرچہ صرف ماں باپ، اولاد اور ازواج کا ذکر ہے، لیکن در حقیقت وہاں تمام وابستگان اکٹھے ہوں گے، کیونکہ اولاد اور ماں باپ یا باپ دادا کی موجودگی بہن بھائیوں کے بغیر بلکہ دیگر وابستگان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور و خوض کیا جائے تو یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص جنتی ہوگا تو اس کا نیک اور صالح باپ بھی اس سے جا ملے گا، اور چونکہ نیک باپ جنتی ہے لہٰذا اس کے تمام بیٹے اس سے آ ملیں گے، اس طرح بھائی آپس میں مل جائیں گے، اور اسی طرح دیگر وابستگان اور عزیز و اقارب اکٹھے ہو جائیں گے۔ غور کیجیے گا۔ 4، جنات عدن کیا ہے؟ جنات کا معنی ہے باغات، طولانی توقف اور یہاں ابدیت اور ہمیشگی کے معنی میں ہے، اور یہ جو معدن کان کو معدن کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی کسی مواد کے اس جگہ طولانی توقف کے بنا پر ہے۔ قرآن کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اہل بہشت کے لیے ایک طولانی گھر ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ کی آیہ 72 کے ذیل میں کہا ہے، قرآن کی چند آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات عدن جنت میں ایک مخصوص مقام ہے جو جنت کے دیگر باغات سے امتیاز رکھتا ہے، اور اس میں صرف تین طرح کے لوگ رہیں گے، انبیاء و مرسلین، صدیقین یعنی انبیاء کے خاص دوست احباب، اور شہداء۔ پانچ، گناہ کے آثار دھلنا۔ اجمالی طور پر حسنات اور سیئات ایک دوسرے پر متقابل اثر رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم اس چیز کے نمونے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سال ہا سال زحمت اٹھاتا ہے اور بہت زیادہ محنت و مشقت کر کے سرمایہ جمع کرتا ہے، لیکن ایک ناسمجھی، ہوا و ہوس کی پیروی یا بے پرواہی سے اسے گنواں بیٹھتا ہے۔ یہ بالکل مادی حسنات کو گنواں بیٹھنے کے اور کچھ نہیں ہے، جسے قرآن میں حبط سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس کبھی انسان بہت سی غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے اور ان کے باعث سنگین خسارے کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، لیکن ایک عقل مندانہ عمل سے یا عاشقانہ جہاد کے ذریعے ان سب نقصانات کی تلافی کر دیتا ہے۔ مثلا ہمارے زمانے کے اسی اسلامی انقلاب میں ہم نے بہت سے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ وہ سابق ظالم و جابر نظام میں بہت سے گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وہ جیل میں تھے، لیکن جب ملک کے دشمنوں کے خلاف جہاد شروع ہوا تو اس وقت ان کی فوجی مہارت کی بنا پر انہیں میدان جنگ میں آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے بھی بے نظیر شجاعت و فداکاری سے پیکر دشمن پر مہلک ضربیں لگائیں۔ اس دوران ان میں سے بعض شہید ہو گئے اور بعض زندہ ہیں۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر لی۔ زیر بحث آیات کے جن میں فرمایا گیا ہے،
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ،
اہل ایمان، اقلاء اور ارباب فکر و نظر اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ غیر معصوم انسان کبھی نہ کبھی غلطیوں اور لغزشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ان کی تلافی کی فکر میں رہے، نہ صرف گناہ کے اجتماعی آثار کو اپنے اعمال خیر کے ساتھ دھو ڈالے، بلکہ وہ ظلمت گناہ جو انسان کے قلب و روح پر جا پڑتی ہے اسے بھی حسنات کے ذریعے دور کرے، اور اسے فطری نورانیت اور شفافیت کی طرف پلٹائے۔ قرآن کی زبان میں اس کام کو تکفیر، ڈھانپنا اور پاک کرنا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد دوم صفحہ 66 اردو ترجمہ کی طرف رجوع کریں۔ البتہ جیسا کہ ہم مندرجہ بالا آیات کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یدرؤنا بالحسنہ ایک اور اہم اخلاقی فضیلت کی طرف اشارہ ہو، اور وہ یہ کہ اولو الالباب دوسروں کی برائی کا برائی سے جواب نہیں دیتے اور انتقام لینے کی بجائے نیکی اور اچھائی کرتے ہیں، تاکہ دوسرا خود شرمندہ ہو جائے، پاکیزگی کی طرف پلٹ آئے اور اپنی اصلاح کرے۔